उम्र में 30 से भी बड़े होते हैं, बाल काले और उसकी जो रूहानी बेटा है उसके बाल सफेद।
से भी तुम कम करो,
आज बहुत तेज आवाज है ये। अच्छा बीच वाला बंद कर, तेज आवाज फर्क पड़ा। इंसान करना जब आवाज बंद हो जाए तो क्या खोल देते हैं।
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ہوں، حضرت والا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی واعظ نہیں ہے اور گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، دل میں سختی ہے، کیسٹ نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ ایک واعظ وہاں موجود ہے، کیونکہ واعظ کے معنی ہیں دل کو نرم کرنے والی باتیں، وہ ارشادات بزرگاں اور اولیاء ہے جس سے دل میں نرمی اور دل کا تعلق ارشادوں سے پیدا ہوتا ہے اور جڑ جاتا ہے، یہ ہے واعظ۔ اس لیے واعظ کو اس واعظ کے واعظ سے اثر ہوگا، اثر کامل، کہ جس کا رابطہ اور تعلق عرش اعظم کے ساتھ ہے، کیونکہ واعظ کا مقصد ہے عرش اعظم سے تعلق جوڑنا، اگر واعظ کا تعلق نہ ہوگا تو وہ جوڑے گا کیسے، جو جڑا نہ ہوگا وہ جوڑے گا کیسے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو پھر زخم دل دکھاؤں کیا، نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو پھر زخم دل دکھاؤں کیا، اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا۔ چوٹ کھائے گا تو دکھائے گا اور لگائے گا، جو چوٹ کھائے گا وہ چوٹ دکھائے گا اور چوٹ لگائے گا، اور جو لگائے گا جس کو لگے گی نہیں وہ لگائے گا کیسے، لگے گی تو لگائے گا، لگے گی تو لگائے گا۔ اور جب دل میں اللہ تعالی کے عشق و محبت اور مستی نہ ہوگی تو گنگنائے گا کیسے۔ اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی مستی ہوگی تو گنگنائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے نغمے، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ اس کی زبان پر ہوگا۔ مسئلہ ہے بیچ میں یاد آ گیا، ناک کے بال کاٹنے کا، کہ ناک کے بال بھی کاٹنے چاہیے کینچی کے ساتھ، اس کو کاٹ دے، اپنی ناک کے بال کو بھی کاٹنا چاہیے کینچی کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے. بالوں کے احکام میں بہشتی زیور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نوچنا نہیں چاہیے، کاٹنا چاہیے ناک کے بال. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مان لو کہیں کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی کتاب، کوئی کیسٹ نہیں ہے، انسان کے دل میں سختی ہے. تب میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح دل نشی عطا فرما دیا، جو ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ واز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالموت واعظا، دل کو نرم کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. یعنی استحضار پیدا ہو جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. آج تک کوئی بادشاہ، کوئی مالدار، کوئی امیر، کوئی وزیر، کوئی جوان، کوئی خوبصورت اور حسین، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کوئی عالم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا. یہ سب کے سب دنیا میں مسافر ہیں، ہم سب کے سب دنیا میں مسافر ہیں، اور ہم یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ، عارضی رہنے کی جگہ ہے. ایک دن ہمیں اس پردیس سے وطن میں جانا ہے، اور ہمارا وطن اصلی جنت ہے. لہذا اس پردیس میں ہمیں وطن کی تیاری کے لیے بھیجا گیا. اس لیے میرے مرشد نے واعظ کا کیا نام رکھا؟ تقریر اور واعظ و نصیحت، پند و نصیحت کا کیا نام رکھا؟ اس کا نام رکھا پردیس میں تذکرہ وطن. سبحان اللہ، کیسا عجیب نام ہے. تقریر کا اور واعظ و نصیحت کا کیا نام ہے؟ تقریر اور واعظ و نصیحت کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. پردیس میں تذکرہ وطن، جیسے انسان کراچی میں آتا ہے، اس کے اپنے علاقے کی جب بات ہوتی ہے کیسی خوشی ہوتی ہے، کیسا مست ہوتا ہے. ایک اندرونی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اپنے علاقے کا نام سن کر، اور اپنے علاقے کی کوئی چیز کو دیکھ کر. تو میرے پیارے دوستو، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے. لہذا آج تک کوئی شخص جس نے 5000 گز پر بنگلہ بنایا ہو، تو اس کی قبر اس کے بنگلے میں نہیں ہوتی، اس کی قبر قبرستان میں ہوتی ہے، جو کہ ہمارے وطن کے اسٹیشن ہے. جیسے اس ٹرین اور ریل کہاں سے ملے گی؟ اسٹیشن سے. تو جنت کے اسٹیشن کیا ہے؟ قبرستان. یہ قبرستان جنت کے اسٹیشن ہے، آخرت کے اسٹیشن ہے. اور اس اسٹیشن پر ہر ایک کو جانا ہے. اور کیسے عجیب جاتا ہے، سبحان اللہ. کوئی مرسیڈیز نہیں، پراڈو نہیں، کرولا نہیں، ڈمپر نہیں، مشین نہیں، اور راکٹ گاڑی بھی نہیں، بلکہ مقتدی امام کے کندھوں پر جاتا ہے. مقتدی امام اس کو اپنے کندھے پر لے کر جاتا ہے. جب بیٹھو نا، قریب بیٹھو، شاباش. مقتدی کو امام اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کے کندھے پر جاتا ہے، مرید پیر کے کندھے پر جاتا ہے، اور امتی کو نبی اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے. سبحان. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجادل نہیں ہے کیونکہ فضائل اعمال میں ان کا تذکرہ ہے، بجادل چادر کو بولتے ہیں اور بجادین دو چادر والے. یعنی میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس مکان نہیں تھا، جن کے پاس موٹر نہیں تھی، جن کے پاس شامی کباب اور بریانی نہیں تھی، جن کے پاس چیئرمین کا لٹھا اور شاندار موبائل گھڑی وغیرہ نہیں تھی، ان کا آگے نہ پیچھے کچھ نہیں تھا، یہ وہ شخص تھے. وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے زور زور سے. صحابہ نے شکایت نہیں کی کہ یہ بہت زور سے ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ ریا کی وجہ سے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا کہ ان کو پہچانا ہے، ان کی قیمت دیکھو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کی قیمت دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو نکلا، رات کا وقت تھا، تو جب گھر سے باہر نکلا تو مدینہ شریف کے جو قبرستان جنت البقیع ہے، اس قبرستان کے اندر مجھے روشنی معلوم ہوئی، اور رات میں وہاں روشنی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جنازہ دفنایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور وہاں جا کر کیا تماشا دیکھا، وہاں جا کر تماشا یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک پھیلے ہوئے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں عبداللہ ذوالبجادین کے جنازے کو میرے ہاتھوں میں دے دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ کو اس وقت اس شخص پر اتنا رشک آیا کہ کاش میں ہوتا اس کی جگہ پر، کہ نبی کا بازو، اس امتی کی قسمت کیسی ہے کہ نبی نے جس کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے. فرماتے ہیں مجھ کو اتنا رشک آیا اس وقت کہ کاش کہ میں ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو دفن کیا، جنازے کو اتارا. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں تھا، آل نہیں تھی، بیوی بچے گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، دو کپڑوں کے تھے. ذوالبجادین اسی لیے ان کا نام ہے، دو چادروں والے یہ، لیکن قیمت ان کی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قیمت کا یہ عالم کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو دفن فرما رہے ہیں. یہ ہے قیمت. ہم اپنی قیمت کس سے لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر بلاک سیون میں مکان ہوگا تو ہماری ذرا ویلیو بنے گی، ڈیفینس اور کے ڈی اے میں مکان مل جائے، اسلام آباد میں مل جائے، اور ہمارے پاس چار پانچ ڈمپر ہوں اور چار پانچ ایکسکیویٹر مشینیں ہوں اور پراڈو گاڑی ہو، موبائل ہو، یہاں تک کہ مشینوں کے نیچے گھس کر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے روحانی مربی کو بھول جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں لوگ کہ مشینوں میں پتہ نہیں کیا مزہ رکھا ہے، اس کی کالک کے اندر اور گندگیوں میں، کہ پھر روحانی مربی اور استاد تک کو بھول جاتے ہیں. نشہ ہے نا، نشہ مال کا بھی ایک نشہ ہے. تو ہم اپنی کی میں ڈمپر مشینوں سے مکان سے لگاتا ہوں. ڈیفینس میں مکان ہوگا, کرولا گاڑی ہوگی, چیئرمین کا لٹھا پہن کر, اکڑا ہوا کلف والا کپڑا پہن کر, ٹانگے بھی اکڑا کر نکلیں گے. کوئی پوچھے گا کہ آپ ٹانگے پھیلا کر کیوں چل رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے ٹانگے وہی پھیلاتا جس کی گولیاں بڑی ہو جاتی. کہیں گے بھائی برا نہ ماننا, میری گولیوں میں پانی بھر گیا اس لیے میں ٹانگے پھیلا کر چل رہا ہوں. ایک صاحب کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے ٹانگے پھیلا کر. مستحب طریقہ یہ ہے کہ چار انگل کا فاصلہ رکھے دونوں پاؤں کے درمیان, یہ مستحب ہے. پاؤں بالکل سیدھے رکھے جب نماز میں کھڑا ہو, پاؤں بالکل سیدھے ہوں, ایسے ٹیڑھے نہ ہوں, سیدھے ہوں. اور چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب درجہ ہے. اب وہ ٹانگے کو پھیلا کر کھڑے ہوئے تھے زیادہ کھول کر, تو ایک آدمی ان کو ٹوکنے لگا کہ ٹانگے تھی مت پھیلاؤ. تو ایک مولوی صاحب وہاں بیٹھے تھے, کہیں گے اس کو منع مت کرو. اس بیچارے کی گولیوں میں پانی بھر گیا, یہ اس لیے ٹانگے پھیلا کر کھڑا ہے. لہذا اگر کسی کو زیادہ ٹانگ پھیلا جائے گی تو بدگمانی نہ کرنا کہ نماز اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا. سمجھ لینا بیچارہ معذور ہے, اس کی گولیوں میں پانی بھر گیا. اب معذور آدمی سے تو ظاہر بات ہے بھائی, وہ ٹانگیں پھیلا کر اکڑتا ہوا چلتا ہے, اپنے چشمے, اپنی گھڑی, اپنے موبائل, اپنے بینک بیلنس, پراڈو گاڑی, ان چیزوں سے اپنی قیمت لگاتا ہے. اور یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. اللہ صرف کیا چیز تھی, اللہ تعالی کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. یہ وہ قیمت تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیلا کر فرما رہے ہیں عبداللہ ذل بجادن کو مجھے دے دو. یہ ہے مبارک. اور بات یہ کہ انسان جن چیزوں کو کماتا ہے, سونے کے بسکٹ رکھتا ہے اپنے پاس, سونے کے بسکٹ وہ کھائے نہیں جاتے چائے میں ڈبو کے. سونے کے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھائے نہیں جاتے. کیسا نہ ہو کہ آپ سمجھے یہ بھی شاید کوئی کھانے والے بسکٹ ہیں, ٹک بسکٹ کی طرح. یہ وہ سونے کے بسکٹ ہے جس پر فخر کرتا ہے اور اتنا اس میں اتنا مگن اور مشغول ہو جاتا ہے کہ زکات تک نہیں دیتا اس کو. مال کو رکھ کر اس میں زکات تک نہیں دیتا. ایک مسئلہ یاد رکھ لینا, یہ بات مسئلہ سلوک سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اس کے ذمے زکات کا دینا واجب ہو جاتا ہے, اس پر زکات فرض ہوتی ہے جب سال گزر جائے. ابھی تیرے پاس تو بیوی بھی نہیں ہے, چپ کر, باس کے درمیان میں نہیں بولتے. جب کوئی سوال ہو تو آخر میں پوچھو. ابھی تو میں نے گاڑی پہلا گیئر لگایا تھا, اب پہلے گیئر میں 140 کی رفتار سے تو گاڑی نہیں جا سکتی. اسی لیے بعض لوگ کے پاس ایسے ہوتے ہیں ایک ایک دو دو تولہ سونا ہوتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات سنی ہوتی کہ 7.5 تولے پر سونا ہے اس لیے وہ زکات نہیں دیتے. تو مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے تب اس پر زکات ہے, یعنی اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یا وہ مال تجارت کا ایک روپے کا مال نہ ہو, تب صرف اگر 7.5 تولے سونا ہے تب اس کے ذمہ زکات ہوتی ہے. اگر 2 تولے سنا ہو تب نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کے پاس 1-2 تولے سونا ہے, 500 روپیہ بھی رکھا ہوا ہے, تو اب میرے دوستو اس کو زکات دینی ہوگی. یہ مسئلہ سمجھا, سمجھ گیا نا, اسے جلدی نہیں بولنا چاہیے. گاڑی اتنی جلدی تھوڑی توڑائی جاتی ہے, پہلے معشوق کا چمہ لیتے ہیں پھر آگے کی منزلیں طے ہوتی ہیں. वास को, इसलिए तसल्ली से इसमें कोई बात कमी रह जाए कुछ हो बाद में पूछ ले कि जी ये बात समझा दो, आसान काम है और समझ सकते हैं। असर की नमाज में आ जाए रोजाना तो समझ ले, फजर में आ जाए, असर में आ जाए, किसी भी नमाज में समझ सकते हैं इस बात को मसाइल। तो एक दो तोले सोना है और एक रुपया भी अगर है तो फिर एतबार सोने का नहीं होता, बल्कि 52.5 तोले चांदी के बराबर, जिसके पास की रकम के बराबर अगर किसी के पास सोना या चांदी या मिलाकर या डॉलर अगर मिलाकर करेंसी वगैरह हो तो सारे उनकी जो कीमत बनती है अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है तब उसके जिम्मे ज़कात हो जाएगी एक साल गुजरने पर, सही है ना। अदा अगर 1 तोला सोना है तो मशवरा करे कि जी ये सूरत आला है, और इंसान के पास 1 रुपया तो जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता कि सब सोना, कम ही होता है, खाल खाल ऐसा है इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्त, उन नसीहत के लिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कफा बिल मौती वाइदा, मौत का ध्यान दिल को नर्म करने के लिए, नसीहत के लिए काफी है कि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो मोहरे खिलाफत लगाते थे, यानी खिलाफत का फरमान जारी करके उस पर जो मोहर लगाते थे उस पर यह हदीस शरीफ लिखी थी, कफा बिल मौती वाइदा, यानी नसीहत के लिए मौत का ध्यान काफी है। अगर किसी आदमी को कोई मौलवी न मिले, कोई आलिम और न मिले, दिल में सख्ती है तो ये ध्यान कर ले एक दिन मुझको मरना है, मरना है मौत। और आलम ये हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। जैसे बर्फ को है, आप बर्फ को रख दिया, सुखा देखो तो गलना मत, अपनी जगह सुकून से बैठी रहना, लेकिन क्या होगा 1 घंटे बाद आए तो वहां बर्फ मिलेगी नहीं, वो चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे करके घुल जाएगी। तो हमारी जिंदगी का भी यही आलम है, हमारी जिंदगी, हम यहां बैठे हैं, हमारी जो जिंदगी की बर्फ है वो पिघल रही है, हम अपनी सांस, अपने खाना, अपना जो रिस्क है वो मुकम्मल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक दिन ही आएगा हमारा रिस्क मुकम्मल, फिर हम इस परदेश से अपने वतन में चले जाएंगे। लिहाजा जी जो मौत है मेरे दोस्तों, ये मुसाफिर की वो गाड़ी है जो उसको परदेश से वतन में लेकर जाती है, और टिकट भी नहीं लगता इसमें। ईद का सीजन है तो गाड़ी वाले डबल किराया ले रहे हैं, लिहाजा वो इसराइल इस्लाम रूह को कब्ज करके लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों रूह कब्ज करने का पैसा नहीं लेते, मुफ्त में ले जाते हैं। और चूंकि जिस्म बेकार है, इस मिट्टी पर लोग मरते हैं, लिहाजा मिट्टी को मिट्टी में दफ करने के पैसे दिए जाते हैं, वरना इसराइल इस्लाम हमारी रूह जो हकीकत है उसको लेकर जाते हैं, कुछ पैसा नहीं लेते। कि ये नहीं कि साथ में बिल भी दिया कि मैं आपको, आपकी रूह को यहां से आलम अरवा में लेकर जा रहा हूं, 500 रुपया लगेगा इसका, और साथ में एक नसार की पुड़िया भी दे देना या गुटका दे देना, पान पराग 2100-1100 GM, या चलो एक पत्ती वाला पानी खिला देना, या चलो एक गोल्ड लीफ सिगरेट खिला देना, क्या कि तब तक। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब इसराइल इस्लाम लेने के लिए आए तो आकर पूछेंगे, हाँ भाई सेठ साहब चले कहाँ जाना है भाई, कहा अपने वतन जाना है, अरे भाई सबर करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कबाब लेकर आता हूं, मालिक आगा होटल से चाय मंगवाता हूं, दूध पत्ती चाय पियो, और मैं टीवी ऑन कर रहा हूं, इस टीवी में केबल लगा हुआ है, بڑے پیارے پیارے اس میں چینل آتے ہیں. اس میں تم ذرا انڈین اداکارہ کا ڈانس دیکھو, اسرائیل علیہ السلام کو کہہ رہی ہے, انڈین اداکارہ کا ڈانس دیکھو, اگر پیٹ بھر جائے تو یہ موبائل نمبر ہے, یہ فلاں لڑکی کا نمبر ہے, تم اس سے ذرا باتیں کر کے دل کو بہلاؤ, اگر اس کو بلا لو تو وہ تمہیں چمہ بھی دے دے گی, اور یہ فلاں لڑکا ہے, اور یہ بھی رکھو, اور یہ تھوڑی نوٹ بھی لے لو, اور مجھے رسید بنا کر دے دو, میں اتنی دیر میں ذرا وضو ٹوٹ گیا میرا, کیونکہ عید کے دنوں میں زیادہ ٹھوسنے سے مجھے سوئی گیس بن گیا میرا, میرا پیٹ سوئی کا مرکز گیس بن گیا, میں ذرا پائپ لگا کے گیس کے چولہا جلاؤں گا, اس پہ تمہیں چائے پکا کر دوں گا, اتنی دیر میں تم چائے پینا, اتنی دیر میں وضو کر کے دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لو. ہدایت السلام کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جاؤ اپنا کام کرو, جب تک میں ذرا انڈین چینل دیکھ لوں, یہ نئی انڈین فلم آئی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ تو ہمارے یہ کیبل تو ہوتی نہیں. کہا کہ ذرا میں نے آدمی کو بھی فون کر دوں گا, وہ 50 کے نوٹ کی نئے والے نوٹ کی گڈی بھی لے آئے گا, اس کی خوشبو سے بھی تمہیں مزہ آئے گا. نئے نئے نوٹ جب ہاتھ میں آتے نا, کیسے ایک نشہ اور مستی چڑھتی ہے, ایک نشہ ہے اس میں بھی. کہا یہ رکھنا, یہ تمہارے لیے عیدی بھی ہے, کیونکہ تمہاری بیوی کو یقیناً ساڑی کی ضرورت ہوگی. اسرائیل السلام کو کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو تحفہ بھی دے دینا, اور اس کے لیے کچھ لپسٹک بھی لے جانا. میرے پیارے دوستو, کیا آپ بتائیے یہ ممکن ہے؟ اسرائیل علیہ السلام وقت دے, کیا یہ ممکن ہے؟ کتنا انسان بے بس ہے. لہذا جو آج کرے گا وہ نفع میں ہوگا, جو کل کا منتظر رہے گا کہ کل کروں گا. ابھی ذرا یار دوستوں کو میں پہلے سمجھا لوں کہ دیکھو داڑھی رکھنے میں بہت فائدہ ہے, پھر وہ میرے یار دوست میرے موافق ہو جائیں گے, میرے دوست بن جائیں گے, میری بات مانیں گے, پھر میں داڑھی رکھ لوں گا. ذرا بیوی کو بھی سمجھا لوں, اس کو میں صوفے نئے لا کر دے دوں گا, وہ خوش ہو جائے گی, پھر میں داڑھی رکھ لوں گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پھر اس کے بعد پچھتائے گا, پچھتانا پڑے گا کہ کاش میری نماز قضا ہے میں وہ کر لوں, میرے روزے قضا باقی میں وہ کر لوں, میں داڑھی رکھ لوں, پھر میرے دوستوں موقع نہیں مل سکتا. قرضہ اگر کسی کا لیا ہے, اب وہ قرضہ واپس کرنے کی اس کو مہلت نہیں ملے گی. کسی ماں باپ پر ظلم کیا ہے, اس کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ جا کر ماں باپ سے معافی مانگے. اگر ماں باپ سے بدتمیزیاں کی ہے, اگر بیوی پر ظلم کیا ہے, اب بیوی سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا. واقعہ مشہور ہے, محرومی نے بھی سنایا, بزرگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس زمانے میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ دیکھا بھی کرتے تھے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہوگا کہ کئی دن کا قبض ٹوٹ جاتا ہوگا. وہ جو قبض کی گولی اب کھاتے ہیں, چکن کڑھائی جو جا کر پیٹ میں اٹک جاتی ہے اور سوئیاں نکلتی نہیں ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قبض ٹوٹ جاتا ہوگا. دادا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ہندوستان کا شخص بیٹھا ہوا تھا, ہند کا. عیسیٰ علیہ السلام گزرے, اس کو غور سے دیکھا ہوا, بس یہ سن یہ دیکھنا تھا. یہ تو شکر ہے شاید وہ پیمپر پہن کے آیا تھا. تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ ملک الموت, موت کے فرشتے یعنی عزرائیل علیہ السلام نے مجھ کو گھور کر دیکھا. تو آپ مجھے, میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں, اور ہواؤں کو اللہ نے مسخر فرمایا تھا, جنوں کو مسخر فرمایا تھا, پرندے جانور سب اللہ تعالی نے مسخر فرما دیا تھا سلیمان علیہ السلام پر. حکم دیا, آنن فانن میں اپنے وطن پہنچ گئے. واپس تھوڑی دیر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا, نبی تھے, نبی کا ارشاد ہوا، بھائی اسرائیل یہ کیا بات ہے، اگر تمہیں لوگوں کی روح قبض کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مونچھوں کو تاؤ دے کر ان کو گھور کر ڈراتے کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بھی ہیں نا، فلم ہیرو کی طرح مونچھوں کو ایسے کرتے، اور اس کا نام وقار رکھا، جی وقار، روب ہے روب نہیں بلکہ ٹیکا ہے ٹیکا، ٹشن دے گئے ٹشن، یہ ڈراتے ہیں مونچھے رکھ کر مسلمان کو. کیا مسلمان، آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی مسلمان کو گھور کر دیکھنا اور مونچھوں کو تاؤ دے کر ڈرانا یہ جائز ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کیوں ڈراتے ہو ایک شخص کو، اگر تمہیں روح قبض کرنی ہے تو قبض کر لو، لیکن یہ کیا بات ہے یہ ڈرانا؟ تو سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ یہ جو فلاں بندہ ہے اس کی روح کو ہندوستان کے فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جا کر فلاں مکان میں اس کی روح قبض کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے پورا آرڈر آتا ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے فلاں وقت پر. کہا مجھے آرڈر ملا تھا کہ ہندوستان کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنی ہے، تو میں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے حکم ملا فلاں جگہ پر، ابھی چند منٹ باقی ہیں، تو یہ شخص یہاں سے وہاں آنند بانند کیسے پہنچے گا؟ کیا میں حیران تھا کہ میرے مالک اور ربا کا حکم یہ ہے کہ اس بندے کی روح وہاں قبض کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا، تو میں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا، ڈرانا میرا مقصد نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام سے پھر کہا کہ جب لیکن میں وہاں گیا تو دیکھا وہ بندہ تو وہاں پہلے سے موجود ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ معاملہ، دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کا انتقال ہوگا. بعض مرتبہ انسان کس لیے جاتا ہے؟ دبئی جا رہے ہیں، دبئی میں جا کر ذرا درہم کمائیں گے، ذرا دبئی کی کمائی آئے گی، بڑے نوٹ، اور ایک روپے ایک درہم کے 22 روپیہ ملے گا، 1000 درہم کے 22000 روپیہ ملے گا، کیسا مزہ آئے گا. پھر ہم دوسری شادی کریں گے، بیوی کے لیے مکان بنائیں گے، ماں کے لیے کریں گے، گھر میں ایک ٹی وی بھی خریدیں گے، بڑا والا ٹی وی، یہ سب منصوبے بنا رہا ہے وہ، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت اسے دبئی لے کر جا رہی ہے. پتا چلا دبئی میں اس کا جنازہ تیار. کتنے واقعات ہوئے کہ انسان گیا کمانے کے لیے کسی ضرورت سے، کسی کام سے، پتا چلا وہ اپنا کام کو نہیں بلکہ اپنا کام کروانے گیا ہے، کام کرنے نہیں گیا کروانے گیا ہے. یہ عالم ہے، اس لیے کوئی جاندار سمجھ نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستوں، میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص اپنی موت کا دھیان رکھے گا تو پھر وہ دنیا میں غافل زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو آخرت کی طرف توجہ رہے گی. اور یہ موت کا کیپسول اتنا مفید ہے کہ گناہوں کے کینسر کو ختم کرتا ہے. گناہ کے جو کینسر ہے نا، جس کینسر کی وجہ سے گال پر داڑھی نہیں نکلتی، یہ کینسر ہی تو ہے، راستہ رکا ہوا ہے، داڑھی نہیں آ رہی، یا رکھ لی ایک مٹھی پوری نہیں ہو رہی. جیسے بچے بازے بڑے ہو جاتے ہیں بالغ نہیں ہوتے، تھوڑی تھوڑی داڑھی نکل آتی ہے لیکن مٹھی پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ گناہوں کا کینسر ہے اس کو. اس کینسر کا علاج موت ہے، موت کا دھیان کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے. اور جس کے بال سفید ہو جائیں، جس کے بال سفید ہو جائیں وہ تو گھنٹی ہے گھنٹی، کہ اب اس کو تو یہ اب پردیسی ہے پردیسی، یہ اڑنے والا ہے. جیسے بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے نا، اب باپ اس کو دیکھ کر روتا ہے، ماں اس کو دیکھ کر روتی ہے، پوچھے کیوں روتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ اب یہ بیٹی ہے، اب یہ جانے والی ہے. کہاں؟ اپنے شوہر کے پاس، ہے نا، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو باپ روتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے روتے ہیں کہ ہائے میری بیٹی اب جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ دن امانت کے طور پہ دی تھی اس کی دیکھ بھال کے لیے, اس کی تربیت کے لیے, اس کو نیک اور دیندار بنانے کے لیے. اب یہ اپنے شوہر کے پاس جانے والی ہے. اسی طرح میرے پیارے دوستو, جب یہ سفید بال آ جاتے ہیں, اب یہ سفید بال کس بات کی علامت ہے؟ اب کھیتی تیار ہے. جب گندم پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے نا, اس پر سونے کا سب پیلا ہٹ آ جاتی ہے, اب کس بات کی علامت ہے کہ اب گندم تیار ہو گئی ہے. اب تین تین چار چار فٹ نکل آئی گندم کی, اب کھیتی تیار ہے. اب کسی وقت بھی کسان آئے گا کہ کھیتی کو کاٹے گا اور اس کو کھلیان میں لے جائے گا. اب کہ کھیتی تیار, اب یہ کھلیان میں جانے والی ہے. سفید بال اس بات کی علامت ہے کہ کھیتی بالکل تیار ہے. اور اب کسان کی طرف سے یہ کھیتی اب جانے والی ہے. لیکن جن کے بال سفید نہیں ہیں, ابھی کالے بال ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو فصل تیار ہے وہ جائے گی. مان لو مارچ کا مہینہ ہے, مارچ کا مہینہ ہے, گندم کی فصل اپریل مہینے آتی ہے, بعض مرتبہ آندھی آتی ہے, وہ فصل بھی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم لوگ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے بال سفید ہوں گے تب ہم اس دنیا سے جائیں گے. ہم اپنے ہاتھوں سے قبرستان جائیں, اتنی چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, نو مولود, دو مہینے, چھ مہینے, کیا عالم ہے انسان کا, کتنا بے بس ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے وطن کی تیاری کریں. اگر ایک آدمی کراچی میں کمانے کے لیے آتا ہے, اس کا وطن پنجاب میں, سرحد میں, وزیرستان میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں, وہ کراچی میں کمانے کے لیے آیا. کیوں؟ کہ اس کی ماں نے کہا بیٹا تو کراچی جا, ذرا کچھ پیسہ کما, پیسہ کما تو میری دوا, میرا علاج کروا, میری آنکھوں میں موتیا اترایا. بیٹا کہتا ہے اماں میں جا رہا ہوں. اب وہ بیٹا, ماں منتظر ہے کہ میرا بیٹا پیسہ دے گا تو میں اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤں گا. بیوی جو ہے وہ شوہر کو بیچتی ہے تو کراچی کمانے کے لیے جا, کیونکہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے, پیسے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپریشن ہوگا, آپریشن کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, جا تو کراچی کما گیا کمانے کے لیے جا. شوہر جاتا ہے, بیوی منتظر ہے, ماں وہ انتظار کر رہی ہے, بچے منتظر ہیں کہ ہمارا باپ عید کے لیے ہمارے پاس کپڑے بھیجے گا, پیسہ بھیجے گا, کپڑے آئیں گے. بیوی پیدائش کے لیے پیسوں کی منتظر ہے, باپ اس باپ کا منتظر ہے کہ بیٹا پیسہ بھیجے تو میں مکان بناؤں, کیونکہ مکان کی تعمیر مکمل نہیں ہے. اب وہ بیٹا کراچی میں آ کر اس کا کام کیا ہے؟ جو کماتا ہے روزانہ چکن کڑھائی کھا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, جو پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ لٹا دیتا ہے. تو کیا یہ بیٹا عقل مند ہے؟ یہ شخص عقل مند ہے؟ اس کی ماں فون کر رہی ہے, بیٹا پیسہ بھیج. بیٹا کہہ رہا ہاں ہاں بھیج رہا ہوں, بھیج رہا ہوں, ابھی بھیجتا ہوں, ابھی مجھے ملا نہیں ہے. اور بیٹا تو یہاں فلمیں دیکھنے میں مشغول ہے, لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے, عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے, یاروں کے ساتھ بیٹھ کر چرچ پی رہا ہے, اپنی جو پیسہ مل رہا ہے فلموں میں, نشے پر, بدماشیوں میں لگا رہا ہے. تو کیا اس بیٹے کو کوئی عقل مند کہے گا؟ وہ کہے گا عجیب آدمی, تیرا باپ کی نگاہیں, تیرے باپ کی بوڑھی نگاہیں منتظر ہے, تیری ماں کی بوڑھی نگاہ منتظر ہے کہ میرا بیٹا پیسہ بھیجے تو میری آنکھوں کا آپریشن ہو, میری آنکھوں کی بینائی لوٹے تو میں اپنے پیارے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. بیوی منتظر ہے کہ میرا پیارا شوہر پیسہ بھیجے تو ولادت کا مسئلہ حل ہو جائے. بیٹا منتظر ہے کہ میرا باپ پیسہ بھیجے تو میری تعلیم اور دوسرا کام چلے. اور باپ یہاں پر تو عیاشیوں میں مشغول ہے. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا, ہر آدمی اس کو سمجھائے گا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو, تم اپنے ماں باپ, اپنی بیوی, بچوں کی خاطر سے وطن چھوڑ کر آئے ہو, جب ان کی خاطر سے چھوڑ کر آئے ہو تو اس پیسے کو چٹنی روٹی. عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار بھوکھی سوکھی کھا لو, اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو. وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا, وہ پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے, یہاں تک کہ سگریٹ پر پیسہ نہیں لگاتا. کہتا ہے کہ اتنا پیسہ میں کروں گا اس پیسے کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ پیسے صرف کیا کرتے ہیں, روٹی لے کر پانی میں ڈبو کے کھا لیتے. ایسے بھی لوگ ہیں, پیاس کے ساتھ کھا لیتے, چٹنی کے ساتھ کھا لیتے. کیوں؟ تاکہ وہ پیسہ جوڑ کر اپنے گھر وہاں مکان تعمیر کرے، مکان گر جائے اپنی ماں کا علاج کروا لے، اپنی بیوی کا علاج کروا لے. ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ کہ جو پیسے کو خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ وطن میں کام آئے پیسہ. تو کیا ہے، اس آدمی کو عقل مند ملے گا. وہ کہے گا چلو تھوڑے دن کی بات ہے، کیا ہوا اگر بریانی کھاؤں گا تو بھی پیٹ بھرے گا، اور اگر روٹی پانی کے ساتھ کھاؤں گا تو بھی پیٹ بھرے گا. کیا میرے دوستو، ایک آدمی جو ہے تازی روٹی کھاتا ہے، ایک آدمی باسی روٹی کھاتا ہے، جو دونوں یہ روٹی کھا رہے ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، یہ تو مقصد ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یار، کچھ دن گزارا کر لو، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، گھر جاؤں گا ماں کی آنکھیں کی روشنی آ جائے گی، ماں مجھے دیکھے گی تو ان آنکھوں سے کتنا مزہ ملے گا جب ماں مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گی. میری بیوی کا بیماری اچھی ہو جائے گی، علاج ہو جائے گا. اب وہ شوہر، میری بیوی مجھے سے محبت سے کھانا پکا کر دے دی، آگے پیچھے گھومیے مزہ آئے گا، بچے آگے پیچھے ہوں گے، باپ خوش ہے، اپنے مکان کے نیچے بیٹھے ہیں، سب کتنا خوش ہوں گے. تو وہ اس راحت کی خاطر سے تھوڑی سی پردیش کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. اور یہ آدمی عقل مند ہے جو اپنے پردیش میں رہ کر وطن کو نہیں بھولتا. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، ہم عالم آخرت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا ہے. اور ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں پر ہم اپنے جسم کو پرورش دیں، تربیت کریں، خوب کھائے پیے، رات کو کھایا صبح کو لیٹرین میں جمع کر دیا. یہ مقصد نہیں ہماری زندگی کا بھائی، کہ کھاؤ پیو اور لیٹرین میں جمع کرو، کھاتے رہو ہکتے رہو، کھاتے رہو ہکتے رہو. اس لیے نہیں ہے کہ جی 5 کلو چکن کڑھائی کھا لی، 10 روٹیاں کھا لی، 7 اپ پی، پھر جتنا کھائے گا پکانا بھی تو اتنا کرے گا، پھر خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں تو 5 کلو گوشت کھا جاتا ہوں اور 10 روٹیاں کھا جاتا ہوں اور 7 اپ کی بوتل ایک سانس میں پی لیتا ہوں، اس بات پر فخر کر رہا ہے. بے وقوف ہے یہ سر کہ یہ جس کھانے کو تم کمال کر سمجھ رہا ہے، یہ کمال تو جانوروں کے پاس بھی ہے. اگر یہ کمال ہوتا کھانا تو اللہ تعالیٰ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض نہ فرماتے. سال میں 1 مہینے کے روزے ہوتے، 1 مہینہ آتا جس میں اللہ میں کہتے ہیں سارا دن کھاتے رہو، ٹھوسو ٹھوسو. حیدرآباد میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے ٹھوسو، بتائیے ٹھوسو ریسٹورانٹ، ٹھوسو اسنیک بار اس کا نام ہے، حیدرآباد کے اندر ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ اس کا نام ہی ٹھوسو ہے. بتائیے کیا ٹھوسنے گر رہا ہے دنیا میں؟ ایک آدمی ہے وہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، ایک آدمی شامی کباب بریانی کھاتا ہے، دونوں کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں، ہاں ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو شامی کباب اور بریانی اور چکن کڑھائی مانگو، اگر چٹنی روٹی دے اس پر راضی رہو. فرمایا مانگو اللہ سے شامی کباب بریانی مانگو اور چٹنی روٹی پر راضی رہو، مانگو بادشاہت فقیری پر راضی رہو، جو اللہ کھلا دے وہ کھا لو، جو پہنا دے وہ پہن لو، جھگڑا مت کرو اس چیز کے لیے کہ آج تم نے ایسا کھانا کیوں نہیں کھلایا، ایسا کیوں نہیں کھلایا، جھگڑا نہ کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ ہمیں وہ ملے گا تو اللہ ہمیں دینا چاہے گا. لہذا بعض مرتبہ چکن کڑھائی سامنے رکھی ہوتی ہے، سامنے موجود ہوتی ہے، کھا نہیں سکتا. سمجھنا کتنا زمانہ گزرتا ہے تھا کہ بڑھیا ہماری پسندیدہ مرغوب چیز وہ سامنے موجود ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن کھا نہیں سکتے. ایسا گزرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اصل میں اس کھانے پر ہمارا نام نہیں لکھا ہوا، وہ ہمارا کھانا ہے ہی نہیں. بس اللہ سے مانگے، جو اللہ تعالیٰ دے دے اس کو راضی، اس پر رہے، خوش رہے. تو میرے دوستو یہ دنیا ہمارا پردیش ہے، ہم اس پردیش میں کیوں آئے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، تاکہ عالم آخرت میں جا کر، اس عالم آخرت کے عالم میں جا کر ہماری جو زندگی بعد والی زندگی ہے، ہماری جو بعد والی زندگی ہے وہ عائش سے گزرے، آرام سے گزرے. اور جو آدمی پردیش میں اپنے وطن کو یاد کرتا ہے اس کو پردیش میں بھی لذت ملتی ہے، اور جو پردیش میں رہ کر وطن کو بھول جائے یعنی آخرت کو بھول جائے پھر اس کا پردیش کیا ہے؟ کیونکہ پردیش سے دل لگائے گا، ایک دن اس پردیش سے تو جانا ہے. آدمی خود جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے؟ آج تک کوئی خود گیا ہے؟ सब निकाले जाते हैं ना, लिहाजा हम चाहेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं भेजना, एयर कंडीशन में रहेंगे हम, शानदार मकान में रहेंगे, हमें इस दुनिया से नहीं जाना, हम आबे हयात पी लेंगे। जिस आबे हयात, क्या नाम रखा? आबे हयात। क्यों? वो जो आबे हयात मिल जाए ना, फिर मरेंगे नहीं। क्या बेवकूफी है, आबे हयात पी लो, वही आबे हयात मौत का जरिया बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौत को बरहक रखा है। मौत आएगी मेरे दोस्तों, लेकिन ये क्या, ये मौत वो बस है हमारे लिए जो हमें परदेश से वतन में लेकर जाएगी। अगर हमने परदेश में अल्लाह ताला को राजी और खुश किया होगा, इस वतन, इस परदेश का मालिक कौन है? अल्लाह है। वतन का मालिक कौन है? अल्लाह है। लिहाजा परदेश में और वतन में वो खुश रहता है जो मालिक को खुश करता है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया, फरमाया जब परदेश से वतन में जाते ना तो तीन किस्म के लोग जाते हैं। यहां से वतन जाने वालों की तीन किस्म है, तीन कैटेगरी है, तीन अकसाम है, तीन तरह के लोग हैं वतन जाने वाले। नंबर एक, एक तो वो हैं जो परदेश में आते हैं, परदेश में रहते हैं, परदेश की चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं, और लेकिन उसके मालिक के साथ बगावत करते हैं, और क्या कहते हैं, हम मालिक नहीं मानते, हम उसकी नहीं मानेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को उसका मालिक नहीं माना, दुनिया में आए अल्लाह ताला को माना नहीं, ये काफिर है, काफिराना। लिहाजा जब काफिर का इंतकाल होता है तो उनका रजिस्टर अलग है। ये मौत कैसी है? काफिराना। और अल्लाह ताला का एहसान अजीम है, हमारे पास जन्नत का टिकट मौजूद है। वो जन्नत का टिकट क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत का टिकट है। इसीलिए तो यहां बैठे हैं, इसीलिए तो जो आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, उसको जन्नत का दरमियान वाला हिस्सा मिलेगा, क्योंकि जन्नत का दरमियानी हिस्सा ये आला जन्नत है, जिसको जन्नतुल फिरदौस भी कहते हैं, ये आला जन्नत है। और जो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा वो जन्नत की पहली सफ में होगा, जो दूसरी सफ में नमाज पढ़ेगा वो जन्नत की दूसरी सफ में होगा, इसी तरह होगा। अब इससे हमें सोचना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़े पहली सफ में पढ़े या दूसरी तीसरी सफ में पढ़े, हम सोच रहे खुद कि हम जन्नत कौन सी चाहते हैं, जैसी जन्नत चाहते हैं वैसी मस्जिद, ये मस्जिद से यहां पर इम्तिहान हो रहा है इसका, गोया कि जन्नत का मजा यही मिल रहा है। अब उसके लिए जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत मिल रही है, कैसे? जन्नत का ईमान का टिकट है, जिसके पास ईमान का टिकट होगा वही मस्जिद में आ सकता है, और ये टिकट जिसके पास नहीं है क्या वो मस्जिद में आ सकता है? आप उसे घुसने देंगे नहीं ना। अब लादा काफिरों से बता दिया, लेकिन अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत हम सबको अता फरमाई महज अपने कर्म से, हालांकि हमने अल्लाह ताला से मांगा नहीं था। कोई है ऐसा आदमी जिसने अल्लाह मियां से कहा कि अल्लाह मियां मुझे मुसलमान बनाना और मुसलमान के घर में पैदा करना? अल्लाह ताला ने बगैर मांगे ये जन्नत का टिकट हमें अता फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना एहसान है मेरे दोस्त। अब इन मुसलमानों के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक तो ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया का, इस प्रदेश का और वतन का मालिक है, लेकिन हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला खालिक जिंदगी है, अल्लाह ताला मालिक जिंदगी है, वो मानता है, लेकिन मानेंगे करेंगे हम अपनी, हमारी मर्जी होगी दाढ़ी रखेंगे, हमारी मर्जी होगी दाढ़ी नहीं रखेंगे, हमारी मर्जी होगी नमाज पढ़ेंगे, हमारी मर्जी होगी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी मर्जी होगी इस लड़के को देखेंगे, इस औरत को देखेंगे, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरे दोस्तों, ईमान का टिकट मौजूद है। एक आदमी जहाज में सफर करता है, ट्रेन में सफर करता है, तो आप देखते हैं آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹکٹ پر برتھ کا نمبر، بوگی نمبر، سیٹ نمبر تک لکھا ہوتا ہے، ہے نا؟ بس میں سفر کرتا ہے سیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، اور بس کی ٹائمنگ کتنے بجے بس جاتی یہ بھی لکھا ہوتا ہے، 4 بجے والی بس میں 5 نمبر کی سیٹ ہے۔ اب یہ آدمی 4 بجے کے بجائے 3 بجے والی بس میں جا کر 5 نمبر سیٹ پر بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ عزت ملے گی؟ نیا نکلو، چلو نکلو یہاں سے، کہاں آ گئے تم؟ دکھاؤ ٹکٹ اپنا، ٹکٹ دکھاتا ہے، کہہ بھائی یہ 3 بجے 4 بجے، اٹھاؤ اپنا بستر، چلو نکلو یہاں سے۔ عزت ملی؟ نہیں ملی۔ کیوں؟ غلط جگہ بیٹھ گیا۔ اب 4 بجے والی بس آئی، 4 بجے والی بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے ٹکٹ دیا کہا ہاں چلو بس میں چلو۔ اب وہ 5 نمبر کے بجائے اس نے کہا میں ذرا درمیان میں بیٹھوں گا، 19 نمبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ عزت ملے گی؟ 1900 نمبر والا مسافر آئے گا، کہے گا اٹھو یہاں سے، کہ کیا بات ہے، کہ یہ میری سیٹ ہے، کیسے تمہاری سیٹ ہے؟ کہا دیکھو ٹکٹ ہے 4 بجے بس جا رہی، کہا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے لیکن سیٹ تمہاری درست نہیں ہے۔ اب اس کو کنڈکٹر آئے گا، ڈرائیور آئے گا، کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، تمہاری سیٹ آ گئی تم یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ جب 5 نمبر کی تمہاری سیٹ ہے تم 19 پر کیوں بیٹھے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں سے بھی عزت سے نکالا جائے گا، وہاں پہ بھی چین نہیں ہے، اب 5 نمبر پر بیٹھے گا۔ اب چونکہ لڑائی کی ہے، راستے بھر کنڈکٹر، ڈرائیور، مسافر اس کو کہتے رہیں گے کیا تم عجیب ہو، ہر آدمی اس کے، کوئی آدمی اس سے عزت سے بات نہیں کرے گا، کیوں جناب؟ پورا رستہ وہ ذلت کے ساتھ سفر کرے گا، اور وہ آدمی جو شرافت کے ساتھ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گا، کنڈکٹر سے پوچھے گا جناب سیٹ بتاؤ، کہے گا یہاں آ کر بیٹھو، تمہاری یہ سیٹ ہے، اب آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ آدمی عزت سے اپنے منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور وہ 5 نمبر والا جو 19 پر بیٹھا تھا، لڑائی بھی کی اس نے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے راستے اس کے ساتھ۔ اگر یہ 19 دوسرا آدمی جس نے ڈرائیور کنڈکٹر سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ کہے گا بھائی ذرا مہربانی کر کے آپ نے ہوٹل پر گاڑی روکی ہے، ذرا میں نماز پڑھوں گا، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، مہربانی کر کے میں تھوڑا انتظار کر لینا۔ اب وہ اتنی شرافت سے بات کر رہا ہے تو کنڈکٹر اس کے لیے 2 منٹ کیا 5 منٹ بھی کھڑا کرے گا گاڑی کو۔ اور یہ 5 نمبر والا آدمی جس نے 19 نمبر پر جا کر سیٹ کھڑی کی تھی، جس نے 19 نمبر پر بیٹھا تھا، پھر 5 نمبر پر آیا، اب یہ 1 نمبر 1 منٹ دیر کرے گا نا، پاگل آدمی تیرا دماغ خراب ہے، تیرے باپ کیا نہ کرے جو سارے بس والوں کو تمہیں پریشان کیا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ ذلت یہاں پہ بھی اس کو ملے گی، حالانکہ ایک مسافر اس کے بعد بھی آنے والا ہے، لیکن یہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لڑائی جھگڑا کیا، اپنی سیٹ سے ہٹ کر بیٹھا۔ بس یہی ہے میرے دوستو، اس دنیا میں جو آتا ہے جیسے بس کے مالک کے ساتھ بنا کے رکھے تو عزت سے سفر ہوتا ہے، اس دنیا میں جو آتا ہے جو اپنے مالک اور پالنے والے کو رات پر خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بند کرتا ہے، سارے عالم کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چین، سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اتق اللہ عز و جل، جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سارا آمن فی بلادی، وہ جہاں دنیا میں جہاں جاتا ہے امن سے، چین سے، سکون سے رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے مالک کو راضی اور خوش کر لیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لیا، اب وہ دنیا میں جہاں جائے گا امن سے، چین سے اور سکون سے رہے گا۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہا، کہہ رہے ٹھیک ہے میں داڑھی نہیں رکھوں گا، نہ رکھے جوتے کھانے پڑیں گے، جہاں جائے گا ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، جس نے میری نافرمانی کی، فإن له معیشة ضنكا، تو اس کی حیات کیسی ہوگی، اس کی جینا کیسا ہوگا، کڑوا ہوگا، کڑوا، کہیں اس کو چین سکون نہیں ملے گا۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے گا، ایئر کنڈیشن کھال کو ٹھنڈا کرے گا، لیکن دل پر جو اللہ کے عذاب کے جوتے ہوں گے، اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ لہذا دنیا سے بھی جائے گا، مرے گا، مرے گا بھی نا، لوگ کیا کہیں گے، اچھا وہ کمبخت مر گیا، ایسا ہو۔ سفر پر جائے گا،
کہیں جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا لوگ کہیں گے یار اللہ کا شکر ہے وہ یہاں سے چلا گیا، شکر ہے وہ یہاں نہیں ہے، چین اور سکون ہے. کیوں؟ ہر آدمی اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور وہ اللہ والا، اچھے اخلاق والا، جس نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، شریعت و سنت، اچھے اخلاق سیکھے، اب یہ آدمی سفر پر جائے گا لوگ اسے یاد کریں گے. اگر مر جائے گا لوگ آنسو سے روئیں گے، میرے دوست روئیں گے یاد کر کر کے اس کو کہ کہاں ہے وہ ہمارا پیارا، وہ چلا گیا دنیا سے. ایسا بھی ہوگا. کیوں؟ جس اللہ کی زمین تھی اس اللہ کی زمین پر وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کے مطابق رہا. اس لیے میرے دوستو اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے نا. کیا کوئی ایسا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ مولوی بھی نہیں کہہ سکتا جو کہہ کہ میں نے اسرائیل اسلام سے رابطہ کر لیا اور میری ان سے سیٹنگ ہو گئی ہے. سیٹنگ میں نے موبائل پر ان سے بات کر لی ہے، مجھے اسرائیل اسلام کا موبائل نمبر مل گیا ہے. اس لیے میں روزانہ ان سے کہتا ہوں اور سناؤ کچھ ٹاک شاک کریں اسرائیل اسلام سے. ان سے میں ان کو میں روزانہ بی بی سی کی خبریں بھی سنا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ کراچی میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور وہ روزانہ ملنے بھی آتے ہیں. ہم دونوں مالک آگا ہوٹل پر بیٹھ کر چکن کڑھائی بھی کھاتے ہیں، پھر دودھ پتی چائے بھی پیتے ہیں. کہا میری بڑی دوستی ہے اسرائیل اسلام سے. میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا. کیا ایک منٹ جو آگے پیچھے ہے نا اللہ نے لکھ دیا، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو وقت مقرر ہے، اور یہ وقت مقرر کب ہے یہ ہمیں نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. اس لیے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، ہاں مولانا صاحب چاند کب نکلے گا؟ میں نے کہا چاند نکل جائے گا پھر دیکھ کر بتا دوں. مولوی کو کیا پتا کب نکلے گا؟ چاند پوچھ کر نکلتے ہیں مولوی سے. وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے، وہ ہمارے تابع نہیں ہے. رویت حلال کمیٹی کے تابع نہیں ہے، مولوی کے تابع نہیں ہے. وہ کس کے تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو غروب کر دیتے ہیں. چاند ہوتا ہے لیکن بے نور ہوتا ہے. باوجود اپنی موجودگی کے وہ بے نور ہوتا ہے، یعنی روشنی نہیں ہوتی اس میں. یہی ہوگا میرے دوستو. یہ جتنے حسین ہیں نا، جن کو دیکھ کر آج ہم پاگل بن رہے ہیں، 16 سال کی لڑکی اور 16 سال کے لڑکے کو دیکھ کر اس کو آنکھیں ماری جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے آؤ عید کا دن ہے میں تمہیں عیدی دوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، دودھ پتی چائے تمہیں میں پلاتا ہوں، تمہارے موبائل میں بیلنس بھی ڈالوں گا، تمہیں چکن کڑھائی بھی کھلاؤں گا. اور اس کو گود میں بٹھا کر اس کا چما بھی لے رہا ہے. آج جو چودھری کا چاند کی طرح روشن ہے نا، اب یہی لڑکا 5 سال گزرے، اس کے بالوں پر بال نکل آئے، بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی، اب ہے کوئی جو اسے چکن کڑھائی کھلائے؟ اب دودھ پتی چائے پلانے والا کوئی ہے؟ اب اس کا کوئی چما لینے کو تیار ہوگا؟ کوئی موبائل میں اب اس کے بیلنس نہیں ڈالے گا، کوئی اسے عید کا جوڑا نہیں دلائے گا. جب تک داڑھی مونچھ نہیں تھی سارے یار لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ چوب بدنامی برآید ریشے او. جب وہی لڑکا جس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آؤ بادشاہ آؤ، اور اس کو کہہ رہے ہیں ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، آپ کا گھر آیا جایا کرو، کہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، ہر آدمی اس سے دعا بھی کرائی جا رہی ہے. کیا آپ بڑے نوجوان ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، مجھے دعا بھی یاد رکھے. اس کے ساتھ پیچھے پیچھے سب گھوم رہے اور دودھ پتی چائے عید کا جوڑا نئے جوتے، اس کو ٹوپی دلائی جا رہی ہے، پگڑی بھی دلائی جا رہی ہے کہ اللہ والا ہے، نیک ہے، افطار پارٹی بھی کی جا رہی ہے اس کی، اور موٹر سائیکل بھی سکھاتے ہیں اس کو، موٹر سائیکل چلانا بھی. اس کو کہتے ہیں تم آگے چلاؤ، پیچھے سے میں دھکا لگاؤں گا. پوچھتا ہے کہ یہ کون سا گیئر ہے؟ کہ یہ ٹاپ گیئر ہے، اسی گیئر لگانے کے لیے تو تمہیں موٹر سائیکل سکھا رہے ہیں. اب وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے زور سے، پوچھا آپ اتنی زور سے کیوں؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. اور کیا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے نا مطلب کیا ہے؟ حرام مطلب ہے نا، بدماشی مطلب ہے. اب کوئی بوڑھا بولے مجھے موٹر سائیکل سکھا دو، چاچا ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ شکل ہی نہیں ہے. یہ تو چکنوں کے لیے ہے بھائی صاحب، ان کو سب پوچھیں گے، سب موٹر سائیکل اس کو سکھانے کو تیار ہے. لہذا 12-12 سال کے لڑکے بالکل چکنے ہیں، ان کو ہر آدمی آپ میرا بھائی آنے دیجیے موٹر سائیکل سکھاؤ چلانا. ہاں کیسے سکھاؤ گے؟ مجھے تو آتی نہیں. کوئی بات نہیں، تم آگے بیٹھنا میں پیچھے بیٹھوں گا، میں جیک لگا کر تمہیں بٹھاؤں گا تاکہ تم گرو نہیں. اب وہ بڑے وہ بھی کہہ رہے کہ دیکھو میرا بھائی کتنا وہ ہے، میرا بھائی ہے. وہ بھائی نہیں ہے، وہ صرف اس کا مطلب بھائی سے نہیں ہے، وہ بھائی کو چارپائی تک لے جانا چاہتا ہے. یہ بدماشی ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھتے ہیں بدماشی کے کام. وہی لڑکا مونچھیں داڑھی نکلا ہے، ذرا آپ اس کو کوئی موٹر سائیکل سکھائے تو. اس لیے میرے دوست مارونی فرماتے ہیں کہ چوبا بدنامی بڑا یاد رشے ہو. اسی بدماشی بدنامی کی حالت میں جب اسی لڑکے کی داڑھی اور مونچھ نکل آتی ہے تو فرماتے تم کیا خیریت پوچھو گے؟ جی اور ننگ آیا استفتی سے ہو تو شیطان بھی اس کی خیریت نہیں پوچھتا، شیطان بھی نہیں پوچھتا اس کو تو. کیوں؟ شیطان کہتا ہے آپ اس کے ذریعے سے میں کون پٹاؤں گا، کون پٹے گا اب اس کو، اب اس مونچھوں کی حالت میں، داڑھی کی حالت میں. اور پہلے اس کو دیکھ کر آنسو نکل رہے ہیں، ہائے بیچارہ یتیم لڑکا ہے، ہائے بیچارہ یتیم ہے. یتیم کو سب سر پر ہاتھ پھیرنے کو تیار ہے، سر سے لے کر پورا اچھی طرح ہاتھ پھیرتے ہیں. اس کے لیے ساری عید کا جوڑا وغیرہ سب دینے کو تیار ہے یتیم کے لیے. اور کوئی بیچارہ بوڑھا بولے کہ بھائی میرے گھر میں فاقہ ہے تو اس کے لیے پیسے نہیں ہے، حرام کاری کے لیے پیسے ہیں. یہ ہے ہمارے پیسوں کی نحوست کہ ہمارا مال اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو. اس لیے پوچھتے نا برکت برکت مال میں برکت، یہ لفظ سنتے رہتے نا کہ دعا کرو ہمارے مال میں برکت ہو جائے. تو برکت کے مال میں برکت کے کیا معنی ہے؟ مال میں برکت کے معنی یہ ہے کہ ہمارا مال اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال ہو، یہ ہے مال میں برکت کے معنی. ورنہ یہی وہ لوگ ہیں جو لانڈوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، فلموں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی دوا پر پیسہ خرچ نہیں کرتے. یہ مال وبال ہے، وبال. مجھے داڑھی نکل آئی، اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا بیچارے کو. وہ پوچھتا ہے بھائی جان کہاں ہے میرا عید کا سوٹ؟ ارے لعنت بھیجو عید کے سوٹ پر، جو مزے ہم نے تم سے لے لیے تھے حرام، سب مزے لے لیے. کہا وہ آپ ہمارے بھائی جان، آپ ہمیں عید تک گلے لگا کر پیار کرتے تھے اور شیر پڑھتے تھے، عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے، تو موقع ہے اب آؤ نا. ارے میاں آپ کہاں، اب وہ کہاں مزہ، اب تمہاری گال پر بال آ گئے، مونچھیں نکل آئی، اب تم کو کون پوچھے گا. یہ عالم ہے. تو ذرا حقیقت پر غور کریں کہ ہم نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو کہاں فدا کیا، پیشاب اور پخانے کے مقام پر. اپنا ایمان کہاں قربان کیا، ایمان جیسی قیمتی چیز، کہ اپنے ایمان کو ہم کہاں خراب کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، پیشاب پخانے کے مقامات پر. یہ عالم ہے، یہ ہماری زندگی. قیامت کے دن اللہ پوچھے کیا لایا، کہ اللہ میاں اتنے لونڈوں سے میں نے منہ کالا کیا، میں بھنگی بنا رہا، بھنگی گٹر لائنوں میں گھستا تھا میں. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دیا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتی تھی. اس لیے بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مسجد میں یہ باتیں کرنا بڑا برا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ مسجد میں مولوی صاحب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، دس جگہ، دس دس جگہ پر. آٹھویں پارے سے جو شروع ہوا आठवां, बारहवां, नवा पारा, बारहवां पारा, चौदहवां पारा, पंद्रहवां, सोलहवां पारा, फिर सत्रहवां पारा, उन्नीसवां पारा, तेईसवां पारा, छब्बीसवां पारा, सत्ताईसवां पारा, कितनी जगह पर तफसील से जिक्र किया कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ये लड़कों के साथ बदफेली करती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया मा सबकहुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, ये जो तुम बुरा काम करते थे ये पूरे आलम में इसको कोई जानता भी नहीं था तुमसे पहले, ये जो तुमने एक फेल इजाद किया। ये कुरान मजीद है जनाब, या उलमा बैठे हुए, पूछो इनसे। तो फिर तो कुरान मजीद भी छोड़ दे, क्योंकि जब हाफिज तरावी पढ़ाता है तो ये कौम किस्सा भी पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है ना, कहीं और तो नहीं पढ़ता ना। कि लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा आया तो बाहर जाकर पढ़ रहा है, वो मस्जिद में पढ़ता है। वो फर्क यह है कि हमारी आपकी समझ में उसका तर्जुमा नहीं आता, इसलिए हमें मालूम नहीं है। हम ये समझते हैं कि चूंकि तर्जुमा पता नहीं है ना, तर्जुमा पता नहीं है कि वो क्या, अल्लाह ताला ने इतना तक फरमाया कि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम के लोग थे, काना तामलुल खबाइस, वो खबीस अमल क्या करते थे। सत्रहवें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग खबीस अमल क्या करते थे, गंदा खबीस। खबीस का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, तो जो जालिम ये काम करे उसको खबीस ना बोले। ये कुरान मजीद है जनाब, तो कुरान मजीद तो पढ़ा जाता है मस्जिद में भी, तो उसको भी छोड़ देंगे। अब रही बात कहने का मकसद क्या है, तो कहने का मकसद यह है कि हम लोग अपनी इस जिंदगी को फानी चीजों पर फिदा ना करें, अपनी मिट्टी को मिट्टी पर मिट्टी ना करें। जो सूरतें गलने वाली हैं, सड़ने वाली हैं, फना होने वाली हैं और मिट्टी में जाने वाली हैं, आ अगर हम अपनी जिंदगी को, हम अपनी हयात को इन मरने वाली लाशों पर कुर्बान किया तो नतीजा क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। एक दिन है, थोड़े दिन के बाद सब तमाशा खत्म, सारा खेल खत्म। अब एक जमाना आ जाएगा, आशिक के ऊपर ये जमाना आ गया, उसकी ताकत खत्म, अब गुनाह करने की ताकत खत्म। अब क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरी तौबा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह मियां वादा करता हूं। आंखों से अल्लाह ताला ने रोशनाई वापस ले ली, फैसला हुआ। हमारे मोहल्ले का वाकया है, यहां एक साहब है, उनकी बिनाई चंद दिनों में आनंद फानंद चली गई, दुनिया जहान के डॉक्टरों का जोर लगा दिया लेकिन बिनाई चली गई, वापस नहीं आई। हम हो सकते हैं हमारे साथ भी गुनाहों की नहुसत से हो कि रात को सोए सुबह बिनाई चले जाए। अब हम कह रहे हैं लमिया अब किसी औरत को नहीं देखेंगे, अब हम फिल्में नहीं देखेंगे, अब हम तस्वीरें नहीं देखेंगे, वादा करते हैं। अब क्या फायदा है, अब मर गए, जनाजा कब्रस्तान में रखा तैयार है, अब कब्र में डालने वाले हैं, अल्लाह मियां वादा करते हैं हम, अब हम नमाजें पढ़ेंगे, अब हम दाढ़ी रखेंगे, अब हम रोजे रखेंगे, हम आपके फरमाबरदार बनेंगे, अब कोई फायदा है? तो मकसद ये है कि मेरी भी आंख खुल जाए और आपकी भी, हमारी आंख खुल जाए, हमारे दिल में जो गफलत है ये गफलत दूर हो जाए हमसे, हम अल्लाह ताला को राजी और खुश करें। क्योंकि ये गाल एक दिन मिट्टी में जाकर मिट्टी होने वाले हैं ना, कब्र में कीड़े खाएंगे ना हमको। अगर हम इस गाल पर आज अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का झंडा लहरा दें और सारे आलम से न डरें, खालिक आलम से जिसकी कुव्वत अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आ फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वा, उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने दमदमा अजाब नाज़िल किया और बराबर कर दिया उस बस्ती को। अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं वला यखाफु उकबाहा, अल्लाह ताला को इस चीज का डर नहीं है कि वह हमसे इंतकाम लेंगे। सुभान अल्लाह, वाह मेरे मौला तेरी कुदरत कैसी है, क्या कुरान मजीद है। वला यखाफुहा, ऐसा ऐलान नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने, सारे आलम को चैलेंज कर दिया कि तुम अल्लाह का क्या बिगाड़ोगे, क्या हम अजाब देंगे। उस वक्त हम कह रहे हैं कि अल्लाह मियां अब हम आपके फरमाबरदार बनेंगे, क्या फायदा है मेरे दोस्तों। दादा लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कैसा अजाब दिया, छह शहर थे, छह शहर, हर शहर में एक लाख की बस्ती थी, यानी हर शहर में कितने एक लाख आदमी रहते थे और ऐसे कितने छह शहर थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 500 बाजू हैं, 500 बाजू हैं और एक रिवाज में 600 बाजू हैं, 6 शहर को आपने, वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो लड़कों के साथ मुंह काला करती थी, बदफेली करती थी, उस कौम को زمین کو اٹھا لیا اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں زمین کو اٹھا لیا، جی پوری زمین اٹھا لی اور اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، اتنا آسمان کے قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی گدھوں کی آوازیں بھی سنی، اتنا آسمان پر لے گئے. پھر اللہ تعالی کی طرف سے کیا ان پر عذاب ہوا، کیا عذاب نازل ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا. اب وہ زمین کیا ہوئی، اب ایسے پلٹ دی گئی. یہ آپ تصور کریں، ایک آدمی اگر اوپر کی منزل سے نیچے گرے، ہماری مسجد کی چھت سے نیچے گرے، کیا عالم ہوگا، ہڈی پسلی آپ سوچیں بچے گی؟ لیکن جو آسمانوں سے گرے، سورج پتہ ہے کتنا دور ہے، سائنسدان کہتے ہیں 9.5 کروڑ میل دور سورج ہے، کتنا 9.5 کروڑ میل دور سورج ہے، اور آسمان اس سے بھی اوپر ہے، کتنا اوپر ہے سائنسدانوں کو نہیں پتا، ہم نہیں جانتے آسمان کتنا دور ہے، 9.5 کروڑ میل تو سورج ہے، اگر سورج سے کوئی گرے اس کا کیا عالم ہوگا، اور جو آسمان سے گرے جو اس سے بھی اوپر ہے کیا عالم ہوگا. لیکن پھر بھی موت نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں عذاب دینا تھا. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دیا میرے دوستو، جو سورج پرستی ان لڑکوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو دیا. اور کیا عالم ہوا پھر، وامطرنا علیہم حجارۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر کی بارش ہوئی، اور عالم یہ تھا کہ مسومتن عند ربک للمسرفین، کہ اس پتھر کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے ہر ظالم کا، اس خبیث عمل کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر اس کو وہ پتھر جس پر تھا اسی کو آ کر تلاش کرتا تھا، اور اس کو لگتا تھا آ کر کتنے لوگ ہیں. لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوست، کیا سمجھتے ہیں اللہ کو، صاحب قدرت ہے اللہ تعالیٰ، جس کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے کہ ساری دنیا کا غم اسے نہیں ملنا، واللہ سارے عالم کے لوگ مل کر چاہے گا ہم اس کو پریشان کریں، اس کو پریشان نہیں کر سکتے. اور جس کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے، جس کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے کہ میں نے اس کو عذاب دینا ہے، آپ اس کے پاس ساری دنیا کی خوشیاں جمع کر دیں، غموں کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں کو اس کا غم بنا دیں گے، خوشیاں غم بن جائیں گی، پھول کانٹا بن جائے گا، پھول کانٹا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ جب عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے پھول کو ہٹا کر کانٹا لانا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھول ہی کو کانٹا بنا دیں گے. ایسی قدرت ہے اس مالک کی، کس کا صاحب قدرت سے ہم لوگ ٹکر لیتے ہیں، کس کے ساتھ لڑتے ہیں. ایک گنڈا ہوتا ہے، اگر علاقے کا گنڈا ہو، اگر وہ کوئی بات بولے لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑ وہ تو کتا ہے، کتا تو کتے کے کیوں منہ لگتا ہے، یہی سمجھاتے ہیں نا، وہ کتا ہے بھونکتا ہے تو کیوں منہ لگتا ہے، ارے عزت سے زندگی گزار، اپنا رستہ بدل لے، مت منہ لگ کسی کتے کے، یہی بولتے ہیں نا. وہ جو گنڈا گردی کرتا ہے اس کو عزت کا رقم تھوڑی ملتا ہے، اس کو سب کہتے ہیں کتا ہی. لہٰذا لوگ سمجھاتے ہیں دیکھ کتوں کے منہ مت لگ، یہ کتا ہے بھونکے گا اس کے منہ مت لگ، اپنا رستہ بدل لے. ہر آدمی یہی کرتا ہے نا، عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، منہ رستہ بدل کے چلا جاتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ راحت چین سکون دینا چاہے، تو سارے عالم کے کتے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسے سورج چلتا ہے نا اور چاند چلتا ہے، جب چوتھی رات کا چاند ہوتا ہے نا اس دن کتے بہت بھونکتے ہیں، لیکن کتوں کے بھونکنے سے چاند کی رفتار میں کمی نہیں آتی، وہ اپنی رفتار چلتا رہتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے، کیسے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے. پھر میرے دوستو، سارا عالم مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس کو اللہ عذاب دینا چاہے، پھر اس کی بیوی اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بیوی کو اس کے مخالف کر دیتے ہیں. وہ جو پھول ہے پھول، وہ بھی اس کو کانٹا لگتا ہے. ایئر کنڈیشن کو اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں. وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے کی وہ جو بوٹی اس کی مرغی کی ٹانگ اس کی پسندیدہ بوٹی ہے، وہی بوٹی اس کی سانس کی نالی میں پھنس جاتی ہے. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، اب اس کے گردے میں پتھری بن رہی ہے. گردوں کو حکم ہے کہ خون صاف مت کرو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ گردوں کا مالک ہے، وہ کہہ رہے کہ خون صاف مت کر، فیل ہو جا گردے، اب کرو بدماشی. اب کیا گردے میں پتھر ہی ہے، بکرے کی طرح چلا رہا ہے، جیسے بکرے کو ذبح کرتے نا کیسے چلاتا ہے، کیسا شور مچاتا ہے، اب یہ بھی ویسے ہی چلا رہا ہے. گردے میں جس کے پتھر ہی کبھی دیکھا اس کو کیسا شور مچاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب وہ جو ہے چلا رہا ہے، اب گردے جن کا کام ہے خون کو صاف کرنا، لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب خون صاف مت کرو. اب گردے کیا کریں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہیں، ہماری مرضی سے اور ڈاکٹر کی مرضی سے نہیں چلتے گردے. ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں، ہماری سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں. اب اگر ہم اپنے گال پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سجا لیں، اللہ کو راضی کر لیا، اب ہر طرف اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پتہ کیا کریں گے، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کانٹے کو پھول بنا دیں گے، کانٹا بھی پھول ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ عالم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ. اس لیے اللہ کو راضی کریں، موت آنی ہے، مرنا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تعالیٰ کے دوست بن کر مریں گے، فائدہ ہے، دنیا میں رہنے میں بھی فائدہ ہے، مرنے میں بھی فائدہ ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی میں جیے اور زندہ رہے، نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں عزت، چین سکون نہیں ملے گا، کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا میرے دوست. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو موت رجسٹر ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے فاسقانہ، ایک ہوتا ہے عاشقانہ، یعنی اللہ کے دوستوں کا رجسٹر. اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ رہے. دیکھیے تین چار آدمی ہیں، وہ کہیں پر گھومنے جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، تین دوست نماز پڑھتے ہیں، ایک دوست نماز نہیں پڑھتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ تین نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نا. اور تین چار دوست گئے، دیکھو بھائی مسجد میں باتیں نہ کیجیے، دین کی بات کو غور سے سنیے. شاباش ماشاء اللہ، دیکھو کتنے کاچ فرق کیسے ماشاء اللہ، با ادب ہے، یہ ادب ہے کہ تنبیہ پر فوراً غلطی کا اعتراف بہت بڑی چیز ہے، ماشاء اللہ خوشی کی بات ہے، اور ادب بہت بڑی چیز ہے، سب کچھ دلا دیتی ہے. ادب ایسی پیاری چیز ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، اور بے ادبی اتنی خطرناک چیز ہے، عبادتوں کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. ہاں یاد رکھنا اس بات کو، اپنی عبادتوں پر ہم لوگ ناز نہ کریں، اور علماء پر تنقید نہ کریں، بڑوں پر تنقید نہ کریں، باوجود حج و عمرہ کر کے رمضان شریف کے روزے رکھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. کیوں؟ ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، علماء کا ادب نہیں کرتے. تو اعتکاف حج و عمرہ تبلیغ میں چلے لگا کر بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے اپنی کسی عبادت پر ناز نہ کرنا، ادب ایسی چیز ہے، کمزور بھی ہوگا یہ ادب اس کو جنت میں لے جائے گا. بڑی عجیب چیز ہے جناب، ادب کمزوری کمزور کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے؟ اپنا دوست بننے کے لیے. پردیش میں کیوں بھیجا؟ تاکہ وطن کی تیاری کرے، اسی لیے تو بھیجا. اور وطن پردیش میں اللہ کی مہربانی اپنے ولی اور دوست بھی بھیج دیے. پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، نبی آتے تھے جن کی صحبت سے لوگ آخرت سے ان کا تعلق، پردیش سے ان کا تعلق، وطن سے تعلق پیدا ہوتا تھا. اب یہ کام انبیاء علیہ السلام کے وارثین اور ان کے نائبین یعنی اللہ والوں کے علماء کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے. بس جو ان ورثاء کے پاس، علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ آخرت کی تیاری کرے گا، پردیش میں رہے گا، آخرت کی تیاری کرے گا. کیسے تیاری کر رہا ہے؟ اب اس کے پاس بیٹھ کر گناہ سے بچ رہا ہے. یہ گناہ سے بچنا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت دلاتی ہے. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھا ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں چندہ بھی دے رہا ہے، مدرسے میں بھی چندہ دے رہا ہے، مدارس میں زکات بھی دے رہا ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھتا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ انڈے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی مل رہا ہے اس کو. اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ میں تمہیں انڈا کھلاؤں گا، روزانہ پانچ انڈے دوں گا، کہا اچھا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ساتھ میں پانچ ڈنڈے بھی ملیں گے، آپ کھائیں گے انڈا؟ कहेंगे इससे बेहतर है भूखा रहे लेकिन डंडे से बच जाए। तो मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ने से अंडा मिलेगा, मिरिंडा मिलेगा। बल्कि हमारे एक दोस्त बोलते हैं मिरिंडा ये असल में क्या है, मेरा अंडा। कहा यार वो मेरा अंडा तो लेकर आओ। तो मिरिंडा का क्या नाम रखा, मेरा अंडा। तो नमाज पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, तबलीग में जाने से, हज उमरा करने से, एतिकाफ बैठने से अंडा मिलता है अल्लाह ताला की मोहब्बत का। और दाढ़ी ना रखने से, औरतों को देखने से, लड़कों को देखने से, फिल्में देखने से, तस्वीरें देखने से डंडा मिलता है। अभी अंडा भी खा रहा है, डंडा भी खा रहा है। तो यार इंसान क्या कहता है, कहता है अंडे से बेहतर है चटनी रोटी खा लो लेकिन डंडा ना खाओ। तो क्या मतलब, अगर कोई आदमी फर्ज वाजिब सुन्नत मौकदा कर ले, चाहे नफले ना पढ़े, लंबी लंबी नमाजें ना पढ़े, लंबे लंबे वजीफे ना पढ़े, यहां तक कि तहज्जुद भी ना पढ़े, लेकिन गुनाह से बचे, बस अल्लाह ताला इसको अपनी मोहब्बत का अंडा दे देंगे और इसको अंडे देने भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, ऐसा अल्लाह ताला इसको अता फरमाएंगे, ऐसी कुर्ब मोहब्बत और दोस्ती अता फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, वो आदमी समझ नहीं सकता जो इबादत के साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं। क्या हमारे, हम दाढ़ी है, नमाज जिक्र तिलावत है, तबलीग में जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में टीवी है, हमारी बीवी पर्दा नहीं करती, हमारी बेटियां पर्दा नहीं करती, और बहुत कमाल कर लिया तो बुर्का पहन लिया, चेहरा खुला हुआ, यानी पर्दा भी है तो जलवा नुमाई के साथ। इसको हमारे दोस्त कहते हैं, पर्दा भी है तो जलवा नुमाई के साथ, यानी बुर्का भी है और चेहरा भी खुला हुआ कि सब देख लें, मिस ब्यूटी को देख लें, सब मलका हुस्न का चेहरा भी देखें। मेरे दोस्तों, चेहरे का पर्दा वाजिब है, चेहरे का पर्दा वाजिब है। और क्या कमाल किया आजकल तो औरतों ने, अजीब कमाल किया, चेहरा, उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने कहा चेहरे का पर्दा वाजिब है, चेहरे पर नकाब चढ़ा लिया, बाकी सब कुछ नजर आ रहा है। ये भी एक अजीब तमाशा है। चेहरे पर पर्दा, हाथों में दस्ताने। तो मैं हैरान हुआ कि एक नजर पड़ गई, मैंने घर वाले से पूछा कि ये क्या है। कहा ये असल में अपने चेहरे की हुस्न की रानाइयां और दिलकशियों को बचाने के लिए है। और नीचे देखो सब नंगा। और मेरे दोस्तों, एक चीज बस एक बात बता के खत्म करता हूं, लिबास से मुताल्लिक, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए ना, शरीयत ने क्या सिखाया, लिबास पहने तो उससे ऐसा लिबास हो जिससे आधा नजर ना आए। इसलिए पतलून को जो मना करते हैं वो पता वजह यह है, एक आदमी ने मौली साहब से पूछा कि मौली साहब मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज पतलून में हो जाएगी? तो मौली साहब ने कहा तेरी तो हो जाएगी, तेरे पीछे वालों की नहीं होगी। क्यों, सारे आजा नजर आते हैं, एक बात। उसी तरह से हमारी माएं बेटियों का लिबास, हमारी माओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का लिबास, वो कैसा कि जी बिल्कुल तंग, छोटी छोटी कमीजें, बिल्कुल पतले पतले ऐसे कपड़े जिससे सारा जिस्म नंगा नजर आ रहा है, और बिल्कुल तंग लिबास। नहीं, लिबास थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, लिबास थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। और शलवारें पहनी, मर्दों को हुक्म है शलवार को टखने से ऊपर रखे, औरतें पिंडलियां खोल रही हैं, आधी आधी पिंडली तक शलवारें पहन रही हैं, और ये हमारे घर में हो रहा है, यानी मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी ये काम कर रही है। और हम, मैं कौन हूं, मैं तबलीग में चिल्ले लगाता हूं, मैं मस्जिद में तकरीरें करता हूं, मैं हर साल हज उमरा करता हूं, और मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन ऐसे नंगे कपड़े पहन रही है। और मैं कौन हूं, दीनदार हूं। तो मेरे दोस्तों, हमारी माओ बहनों का, हमारी बेटियों का लिबास, इस पर तवज्जो की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, प्यार मोहब्बत से समझाए। कपड़ा हो ऐसा हो जिससे जिस्म नजर ना आए, और लिबास चुस्त ना हो। अजीब आलम है, छोटी छोटी बच्चियां, 10 साल की पर्दी बच्ची जो है ना, उसका पर्दा है पर्दा। अब 10-10 साल से बड़ी बच्चियां हैं, ईद का जमाना है, रंगीन लिबास पहनाकर, सूखी पाउडर लगाकर मोहल्ले में घूम रही है। क्यों, ईद का दिन है जी। अब सारे उसको देख रहे और लानत खरीद रहे, और वो किसकी बेटी है, वो हमारी बेटी है। किसकी बेटी है, जिनके सर पर इतनी बड़ी पगड़ी है और चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, یہ ہماری بیٹی ہے جو ایسے گھوم رہی ہے میرے دوست. اس لیے لباس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا لباس, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس, شرم و حیا یہ بہت بڑا چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اور لہذا وہ لباس ہو اور ہو مزید پوچھے کہ جی لباس کس طرح ہونا چاہیے, شریعت میں اس کا بھی ایک حصہ رکھا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. عورتوں کا لباس چست نہ ہو, تھوڑا سا ڈھیلا ہو, تھوڑا ڈھیلا ہو, لمبا کرتا ہو, اور ایسا نہ ہو کہ ایسی چیز بنائی کہ جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو. وہ ایک مولوی صاحب ایسے لباس کے بارے میں بتا رہے تھے تو ایک مقتدی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب بس کرو, تم تو لباس بتا رہے ہو, ہمارا لباس خراب ہو رہا ہے, زیادہ تفصیل مت بتاؤ, تمہارے لباس کی تفصیل بتانے سے ہمارا لباس خراب ہو رہا ہے, مسجد میں ہم نماز پڑھنے آئے, ناپاک ہونے نہیں آئے. تو مسئلہ پوچھ لے, سمجھ لے, علماء سے مسئلہ پوچھ کے سمجھ لے, زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا. لیکن توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس ان کو سمجھائیں. ہمارا کام ہے بولنا, اگر ہماری بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردے اور ننگے لباس میں تو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا جی؟ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارا کام ہے بولنا کہ ہم بولیں گے دیوس, بے غیرت نہ بنے, اس وقت بے غیرت بن کر کے بننے سے کام نہیں چلے گا کہ کھانے میں 5 منٹ کی دیر تو بیوی کی پٹائی شروع کر دی. یہ تو عالم ہے جہاں پر رعایت دینی چاہیے وہاں ہم رعایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بنائے, اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مسجد میں جب آئے تو اس کا خصوصی خیال کرے کہ ٹوپی پہنا کرے, ننگے سر نماز نہ پڑھے, ٹوپی کا اہتمام کرے, اور ٹوپی بھی سفید رنگ کی ہونی چاہیے. آج کل یہ نئے نئے لال رنگ رنگ کی ٹوپیاں, معشوقوں والی ٹوپیاں, اور پھر وہ بھی پپو چکنے کو ٹوپی پہنائی ہوئی لال لال رنگ کی, پھر کہہ رہے ہیں کوئی بریانی کھلا رہا ہے, کوئی پرو کھلا رہا ہے, تو پھر میرے دوستوں کیا حال ہوگا. سفید رنگ کی ٹوپی پہننی چاہیے. یہ لال رنگ کی ٹوپیاں یہ معشوقوں کی ہے, عورتوں کا ہے یہ رنگ, یہ اپنی بیویوں کو لال پہنائے. یہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے افضل جو ہے سفید ہے, اس رنگ کا استعمال کرنا چاہیے. یہ لال رنگ کی ٹوپیاں کہ جی فلاں فلاں یہ طریقہ اس کو درست نہیں ہے یہ. اور پھر ٹوپیاں بھی, اب ٹوپی گول ہونی چاہیے, ٹوپی کی خصوصیت کیا ہے, وہ گول بھی ٹوپی گول ہو, اور گول ٹوپی کیسی, اب ایسی آگے سے وہ رکھی, اس کا نام رکھی دیا سندھی ٹوپی, کسی نے اس کا نام رکھ دیا پٹھانی ٹوپی. اب وہ کیا جی, چونکہ محمد بن قاسم سندھ میں آئے تھے اس لیے ہم نے اصل میں دروازہ بنایا ہوا ہے ٹوپی میں. تو میرے دوست یہ ٹوپی سنت کی ٹوپی نہیں ہے, یہ ثقافت کی ٹوپی ہے, شریعت و سنت کی ٹوپی نہیں ہے کہ وہ ایسے وہ بنا ہوا ہے. اور پھر ٹوپی پہنی تو سارا, میرے تو سر پر بال نہیں ہے بھائی, فارغ البال ہوں میں, اب وہ پہنے میں سارے بال نظر آ رہے ہیں. کیوں, ذرا ہیرو کے بال خراب نہ ہو جائے, ٹوپی تو پہن لی لیکن ہیرو کے بال نہ خراب ہو جائے. ٹوپی پہننے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے بالوں کو چھپائے, ایسے پہنے کہ بال چھپ جائیں, یعنی اس طریقے سے ماتا کھلا ہو. ایسے بھی نہ پہنے کہ ایسے پہن لی اب پتا چلا یتیم خانے کا سیکرٹری, نہیں جنرل سیکرٹری ایسے نہیں, بال ٹوپی ایسے پہنے کہ ماتا کھلے اور بال چھپ جائے, یہ طریقہ ہے ٹوپی پہننے کا. ہمارا تو یادوں میں ابھی تک ہمیں ٹوپی بھی پہننی نہیں آئی. ٹوپی دینی خوب آتی ہے, ٹوپی دینی خوب آتی ہے, پہننی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تیاری آخرت کی توفیق عطا فرمائے, اپنا قرب و محبت اور تعلق خاص نصیب فرمائے. دعا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم. یا اللہ اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کو جب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی دوستی اور ولایت کا اعلیٰ مقام, مقام صدیقیت عطا فرما. اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی جیسے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ اور پریشانی ہے, یا اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں, ہمارے گھر والوں کے حق میں, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ سارے عالم کے علماء, اللہ والے اور دین کے خادم اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, دینی مراکز, جملہ دین کے شعبوں کے کام کرنے والے اور ان کے, یا اللہ مرکز
اور ان کی جگہوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس امید پر کہ آپ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا, ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا